बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، سیاسی گفتگو اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں نئے صدر کی تقریب توثیق سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ ایران میں انتقال اقتدار کی پرامن منتقلی کے مثالی ہونے پر زور۔ انقلابی تبدیلی اور عوام کے اقتصادی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ عہدہ صدارت پر منصوب ہونے کا حکم نامہ ملنے کے بعد نئے صدر کا خطاب۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کا ہنگامہ جاری۔ منگل کو بھی کارروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ طالبان سرغنہ کا زندہ رہنا مشکوک ہے اور خانہ جنگی کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ کابل میں خانہ بدوش قبیلے کے عمائدین سے ملاقات میں صدر اشرف غنی کا بیان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران میں انتخابات اور پرامن اقتدار انتقال اقتدار کے عمل کو مثالی قرار دیا ہے۔ آپ نے منگل کے روز ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی صدارت کی توثیق کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ملک میں پرامن طور پر حکومت کی تبدیلی ملکی سطح پر پائے جانے والے امن و سکون کی علامت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عام طور سے دنیا کے بیشتر ملکوں میں اقتدار کی منتقلی میں کشمکش کا ماحول بنا ہوتا ہے، مگر ایران میں الحمدللہ پرامن، امن و امان اور امن و سکون کار فرما ہوتا ہے اور پرسکون طریقے سے اقتدار کی منتقلی کا عمل انجام پاتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ اس بار بھی یہی صورتحال ہے کہ امن و سکون کار فرما ہے اور حکام و عوام میں کوئی کشمکش نہیں ہے اور سارے امور اطمینان کے ساتھ انجام پا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ الحمدللہ انتخابات پرامن اور سالم منعقد ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کی جانب سے ایک سازش تیار ہوئی تھی کہ ایرانی عوام کو انتخابات میں شرکت نہ کرنے کی ترغیب دلائی جائے، مگر ایرانی عوام نے انتخابات کے بائیکاٹ کی سازش کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا اور انتخابات میں شرکت کی، اور موجودہ حالات اور صورتحال میں یہ شرکت بھی اچھی رہی۔ ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جانب سے الیکشن میں کامیابی کی توثیق اور ملک کا 13واں صدر منصوب کیے جانے کے بعد عوام کی موجودہ مشکلات کے حل اور حالات کی تبدیلی کو اپنی حکومت کی بنیادی ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
منگل کو 13ویں صدر کی حیثیت سے اپنی تقرری اور توثیق کے بعد خطاب کرتے ہوئے نئے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ اس سرزمین پر اسلامی جمہوریت کا تابناک سورج آج سے 40 سال قبل عظیم المرتبت رہبر کبیر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں اور اس فرشناس اور عظیم قوم کے عزم و ہمت کے نتیجے میں طلوع ہوا تھا۔ ایران کے نئے صدر نے کہا کہ پچھلے 40 برس کے دوران ایرانی حکام اور عہدیداروں نے اسلامی جمہوریت کی پائیداری کے لیے بے پناہ کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 40 برس کے دوران جب بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور نظام ولایت کے اصول و اقدار پر توجہ دی گئی، ملک نے ترقی، طاقت اور پیش رفت حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران نے دنیا کے سامنے حکمرانی کا جو نیا ماڈل پیش کیا ہے، اس میں دنیا کے ساتھ علم، ساتھ دین، علم کے ساتھ اخلاق، انصاف کے ساتھ ترقی اور رفاہ و آسائش کے ساتھ عزت و سربلندی شامل ہیں۔ ایران کے نئے صدر نے کہا کہ بجٹ خسارہ، اسٹاک مارکیٹ کا استحکام، مہنگائی اور افراط زر پر قابو پانا، کرونا کے مسائل اور بہت سی دوسری مشکلات کے حل کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ وہ پابندیوں کے خاتمے کی کوشش جاری رکھیں گے، تاہم عوام کی مشکلات کو بیرونی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات سے ہرگز نتھی نہیں کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے 13ویں صدر کی تقریب توثیق و تقرری منگل کی صبح تہران کے حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں منعقد ہوئی، جس میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی رائے کی توثیق کرتے ہوئے سید ابراہیم رئیسی کو آئندہ 4 برس کے لیے ملک کا باضابطہ صدر منسوب کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کی جانب سے جاری کیے جانے والے حکم تقرری کا مت ان کے دفتر کے چیف آف اسٹاف جناب محمدی گلپائگانی نے پڑھ کر سنایا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے جاری کردہ حکم تقرری میں حالیہ انتخابات میں عوام کی معنی خیز اور عزت آفری مشارکت، نیز ایک متقی، پرہیزگار اور درخشاں انتظامی صلاحیتوں کی مالک عوامی شخصیت کے انتخاب کو انقلاب کے نورانی راستے یعنی انصاف، ترقی اور آزادی کے راستے کو طے کرنے کی غرض سے قوم کے عزم راسخ کا آئینہ دار قرار دیا گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے حکم نامے میں تمام شعبوں میں برق رفتار ترقی کے لیے ملک کی آمدگی کا ذکر کرتے ہوئے پیداوار میں اضافے کے درمیان ہائر رکاوٹوں کو دور کرنے، قومی کرنسی کو مضبوط بنانے، پسماندہ اور متوسط طبقے کو سہارا دینے اور ملک کو شایان شان مقام پر پہنچانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے جاری کردہ حکم تقرری میں آیا ہے کہ حجت الاسلام جناب سید ابراہیم رئیسی کی توثیق اور انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کا صدر منسوب کرتا ہوں، خدا سے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی کامیابی کا طلبگار ہوں۔ آپ نے یاد دہانی کرائی ہے کہ عوامی مینڈیٹ اور میری تائید اس وقت تک معتبر رہے گی جب تک وہ اسلام اور انقلاب کے سیدھے راستے پر گامزن رہیں گے، اور خدا کے فضل سے ایسا ہی ہوگا۔
ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منگل کو بھی اپوزیشن کے ہنگاموں کے سبب کارروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، حزب اختلاف کے اراکین نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، مہنگائی اور کسانوں کی تحریک کا مسئلہ اٹھایا۔ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین نے اسپیکر کی اپیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی اور ہنگاموں کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے کارروائی کئی بار معطل کرنا پڑی۔ یہی صورتحال پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں رہی۔ راجیہ سبھا میں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے دن بھر ہنگاموں اور نعرے بازی کا سلسلہ جاری رکھا۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہونے کے سبب دن سے ہی حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کارروائی نہیں چلنے دی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد شفایاب ہونے والوں سے کم ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 30,549 نئے مریضوں کا اندراج ہوا اور 38,887 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ اس دوران ہندوستان میں کرونا کے مزید 422 مریض چل بسے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,17,26,507 ہے، جن میں سے 4,25,195 لقمہ اجل بن چکے ہیں، 4,04,958 زیر علاج ہیں اور 3,08,96,354 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,582 نئے مریضوں اور 67 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 1,355 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 7.19% ہے۔ پاکستان میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثر شہر کراچی ہے، جہاں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 25 فیصد سے زائد بتائی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے 8 اگست تک کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے، جس پر اس کو وفاقی حکومت کی مخالفت اور تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ کرونا کے خلاف مہم میں وائٹ ہاؤس کے کوآرڈینیٹر اینٹونی فاؤچی نے کہا ہے کہ ابھی امریکہ میں 9 کروڑ لوگوں کو کرونا کا ویکسین نہیں لگا ہے، مگر کرونا سے اموات میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ میں وبائی امراض کے کنٹرول کے مرکز کے سربراہ فاؤچی نے کہا ہے کہ اس سے قبل کرونا میں مبتلا ہونے والوں کو بھی ویکسین لگوانا ہوگا تاکہ وہ ڈیلٹا وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے والی وائٹ ہاؤس کی ٹیم کے کوآرڈینیٹر جیف زینٹز نے بھی پیر کے روز کہا ہے کہ ایسے 9 کروڑ لوگوں نے ابھی رجوع نہیں کیا ہے جنہیں کرونا ویکسین لگانا ہے۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر لینڈسی گراہم نے بھی کہا ہے کہ وہ ویکسین لگوانے کے باوجود کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان لیڈر کے زندہ ہونے کے بارے میں اپنے شک و شبہ کا اظہار کیا ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کے روز ایوان صدر میں افغان خانہ بدوشوں کے عمائدین سے ہونے والی ایک ملاقات میں ان سے اپیل کی ہے کہ اگر طالبان لیڈر زندہ ہو تو اسے تلاش کریں اور اس کے ساتھ امن کا پیمان باندھیں۔ افغان صدر نے اپنی گفتگو میں ایک بار پھر طالبان کو جاری جنگ کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ حکومت امن و صلح کی خواہاں ہے اور مذاکرات پر کاربند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے امن کے لیے بہت کوششیں انجام دی ہیں، مگر طالبان نے ان کوششوں کو صرف ناکام بنایا ہے۔ اشرف غنی نے ایسی حالت میں طالبان لیڈر کے زندہ ہونے کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ ماضی میں بیشتر افغان عوام اور سیاستدان اس بات کو بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ آخونزادے زندہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ان کی آواز یا تصویر سوشل میڈیا پر ضرور نظر آتی۔ کچھ عرصے قبل افغان پریس ذرائع نے بھی اعلان کیا تھا کہ ملا ہیبت اللہ اپنے کئی ساتھیوں سمیت پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک ہو چکا ہے، تاہم طالبان نے اس ہلاکت کی خبر کو غلط قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس کے دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کے مقابلے کے لیے عام لامبندی اپیل پر سرکاری اور غیر سرکاری عہدیداروں اور طالبان کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ افغانستان کے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ سرکردہ سیاسی و دفاعی مبصر جنرل جاوید کوہستانی نے پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس کے بعد اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل اور قومی سلامتی کونسل کو تحلیل اور تمام توانائیوں اور وسائل طالبان کے مقابلے کے لیے مہیا کی جانے پر زور دیا ہے۔ جنرل کوہستانی نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے نئی سیکیورٹی بیلٹ بنانے کی غرض سے پاکستان پر دباؤ ڈالے۔ سرکردہ افغان مصنف کاوا جبران کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کے خلاف جنگ کا اعلان اگرچہ دیر سے کیا گیا ہے، تاہم یہ انتہائی کارگر واقع ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غرب اردن کے شہر جنین میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 6 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ماہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے منگل کے روز غرب اردن کے شہر جنین پر فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں ان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کیا اور گولیاں چلائیں، جس میں 6 فلسطینی شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ زخمی فلسطینیوں میں ایک فلسطینی کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ، غاصبانہ اور وحشیانہ اقدامات میں شدت آ گئی ہے، جس کے باعث اب تک سینکڑوں فلسطینی زخمی اور کئی شہید ہو چکے ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرقی شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے ایک اہم ٹھکانے پر راکٹ حملہ ہوا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پیر کی رات مشرقی شام کے شہر دیر حضور کے علاقے العمر آئل فیلڈ کے قریب واقع امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے ایک اہم ٹھکانے پر راکٹ حملہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اطراف میں آباد ہیں، عرب قبائل میں سے تھے۔ شمیر علاقے میں امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے ایک اہم ٹھکانے پر راکٹ اور آر پی جی سے حملہ کیا گیا۔ یہ ٹھکانا ان بڑے ٹھکانوں میں سے ایک ہے جو العمر آئل فیلڈ کے اطراف میں واقع ہے، اور قابض امریکی فوجی اسے غیر قانونی فوجی اڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ٹوکیو اولمپک میں ہندوستان کی مردوں کی ہاکی ٹیم سیمی فائنل میں بیلجیم سے ہار گئی۔ ٹوکیو اولمپک میں مردوں کی ہاکی ٹیم میں سیمی فائنل منگل کی صبح ہندوستان اور بیلجیم کے درمیان کھیلا گیا۔ یہ میچ ہندوستان کی قومی ہاکی ٹیم 5-3 سے ہار گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
جی ڈاکٹر صاحب۔ آج ایران میں رہبر انقلاب اسلامی نے نئے منتخب صدر آیت اللہ رئیسی کی صدر ایران کی حیثیت سے توثیق کی ہے، اس بارے میں آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر بیان کر دوں، تاکہ ہمارے سامعین کی خدمت میں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ایران کا جو آئین ہے اس کے اندر یہ توثیق یا تقرری کیا حیثیت رکھتی ہے، اور اس کو آئینی لحاظ سے کیا اہمیت حاصل ہے، اور ایران کی آئینی اور قانونی حیثیت سے جب اس تقریب کو دیکھا جائے تو اس کی کیا حیثیت بنے گی۔ دیکھیں، ایران کے جو آئین ہے، ایک اسلامی آئین ہے، ایک انقلابی آئین ہے، اور ایک جمہوری آئین ہے۔ اب آپ یقیناً اس بات سے باخبر ہیں کہ اسلام میں حکومت کا حق خداوند عالم کی ذات کو ہے، حق اقتدار خداوند عالم کو ہے، اور خداوند عالم کی طرف سے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے پھر انبیاء اور رسول کی آمد کا سلسلہ ہوا، اور انبیاء اور رسول اس حکمرانی کو یا اس اقتدار کو خداوند عالم کی طرف سے عملی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کائنات کے اندر، لیکن اصل حق جو ہے وہ اقتدار خداوند عالم کی ذات ہے، اور یہی اسلام کا بنیادی نظریہ ہے۔ جتنے اسلامی نظام آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس کے اندر یہی چیز ہوگی کہ اقتدار کا اصلی حق صرف خداوند عالم کی ذات کو ہے۔ اب اس کے لیے ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو خداوند عالم کی طرف سے، اور ہم اگر اس کو اپنے مکتب جعفریہ کے عنوان سے کہیں یا اسلام ناب محمدی کے عنوان سے کہیں، تو وہ ایک سسٹم ہے نبوت اور امامت کا۔ اور نبوت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نبوت توحید کی اس تعلیمات کی روشنی میں خداوند عالم نے ایک نبی اور ایک مرسل کو، ایک پیغمبر کو یہ حق دیا ہے کہ وہ معاشرے کی حکمرانی یا رہنمائی کریں۔ اور نبوت کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد یہ سلسلہ امامت میں بدل گیا، اور امامت کی اسی سلسلے کے تحت یعنی حق کے حکمرانی جو ہے وہ خدا کے بعد نبی، نبی کے بعد معصوم امام کو ہے۔ اب جب معصوم امام، 11 معصوم امام اپنے اپنے دور میں رہے، تو کسی کو حکومت، ظاہری حکومت ملی ہے، کسی کو، بہت سو کو نہیں مل سکی، لیکن جو نظریہ تھا وہ اپنی جگہ پہ قائم تھا کہ ہر دور میں ایک امام معصوم جس کو حجت خدا کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا وہ موجود تھے، اور حق حکمرانی بھی ان کا تھا، لیکن جنہوں نے غصب کیا، جنہوں نے حکمرانی کا یہ منصب اپنے پاس رکھا، وہ یقیناً اس کے اہل بھی نہیں تھے اور وہ حق بھی نہیں رکھتے تھے اسلامی قانون کے مطابق۔ اگر کسی اسلامی حکومت کے اندر یہ کام ہوا ہے تو یقیناً اسلام کی اس بنیادی تعلیمات سے وہ انحراف ہے۔ جب 12ویں امام کے ظہور اور ان کے ظہور کے بعد ان کی غیبت، اور جس غیبت کو ہم دو غیبتوں میں تقسیم کرتے ہیں، صغرا اور کبرا میں، صغرا کے اندر انہوں نے خود اپنی زندگی میں، یعنی زندگی سے مراد کے اپنے اس دور میں، کچھ افراد کو نامزد کر دیا جو ان کے نائب تھے۔ پھر جب غیبت کبرا کا آغاز ہوا تو اس میں پھر کچھ صفات بیان کر دی گئی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے، کہ یہ صفات جس کے اندر ہوں گی وہ ہمارے نائب ہوں گے، اور ان کو حق ہوگا عوام کی رہنمائی اور ہدایت کا۔ اب اس کے بعد اس کو ایک نظام بنانے کے لیے، ایک سسٹم بنانے کے لیے تاریخ میں مختلف تجربات بھی کیے گئے مختلف انداز میں۔ اس میں ہم جب اس دور کو دیکھتے ہیں، ہم جو اس صدی کے اس میں دیکھتے ہیں، تو ولایت فقیہ کے نام سے ایک نظام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف کروایا، اور یہ نظام ولایت فقیہ وہی استمرار اور تسلسل ہے نبوت و امامت کا۔ لہذا ایک سسٹم بنایا گیا، اور اس میں ولی فقیہ کو یہ منصب دیا گیا یا یہ عہدہ دیا گیا یا یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اختیارات کے جو نبی اور امام کو حاصل ہوں گے وہ حکومت اور معاشرہ سازی میں ولی فقیہ کو ہوں گے۔ اب ایران کا جو اسلامی آئین ہے، اس آئین کی روشنی میں ولی فقیہ کو حق ہے اقتدار کا، حکمرانی کا۔ اب اس سسٹم کے اندر کیا ہے، چونکہ یہ دو حسین امتزاج ہے، اسلامی اور جمہوریت کا، جمہوریت کے ذریعے سے پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوتا ہے، اور ولی فقیہ کی طرف سے تقرری اور توثیق کے بعد اس کے اسلامی ہونے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ انجام پاتا ہے۔ یہاں پہ بھی، اس سے پہلے بھی، جب سے ایران کے اندر انقلاب کامیاب ہوا اور اس کے بعد مختلف ادوار میں انتخابات ہوئے، اور انتخابات کے نتیجے میں صدر کا انتخاب ہوا وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد آیت اللہ سید علی خامنائی کے دور ولایت فقیہ میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا، جس کا ایک سلسلہ یا جس کا ایک حصہ آج انجام پایا کہ اس سال کے انتخابات میں کہ جو 13ویں صدارتی انتخابات میں تھے اس میں آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کو ایرانی عوام نے صدر کی حیثیت سے منتخب کیا۔ اب یہ صدر جمہوری صدر بنے اور ان کو چونکہ جمہور نے انتخاب کیا، اب ضروری تھا کہ اگلے مرحلے میں یعنی اس کو اسلامی جمہوریت کی اس حسین امتزاج کی روشنی میں اس کو ایک باقاعدہ سسٹم کا حصہ بنایا جائے، تو اس کے لیے ایرانی آئین یا آئینی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو ولی فقیہ ہوگا وہ توثیق کرے گا، وہ اس کی تقرری کے مرحلے کو انجام دے گا، اور تقرری کے اس مرحلے کے بعد جا کے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ حلف اٹھائیں گے۔ تو آج یہ اس سلسلے کا یعنی اقتدار یا اس کو ہم انتقال اقتدار کا ایک مرحلہ کہیں گے کہ صدر کا انتخاب ہوا، صدر کے انتخاب کے بعد ایک مرحلہ یہ طے پایا کہ اب ولی فقیہ کی طرف سے ان کی توثیق اور تقرری ہو گئی ہے۔ اس تقرری کے بعد پھر دو دن بعد آیت اللہ رئیسی پارلیمنٹ میں ہوں گے اور پارلیمنٹ کے اندر یہ باقاعدہ پھر حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد یہ سائیکل پورا مکمل ہو جائے گا اور اس کی روشنی میں ان کی صدارت کا دور جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج کی جو تقریب تھی بنیادی طور پہ تقرری اور توثیق کی تقریر تھی، جس میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے وہ تقرر نامہ جو ہے وہ آیت اللہ رئیسی کو دیا، اور اس تقرر نامے کے بعد اب آیت اللہ رئیسی جو ہیں وہ باقاعدہ حلف برداری کی تقریب میں جا کے ایک صدر کی حیثیت سے وہ حلف اٹھائیں گے۔ بڑی خوبصورت، بڑی جسے آپ کہتے ہیں پاکیزہ محفل تھی، اور اس کو چونکہ ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ ایک صرف سیاسی ایک مرحلہ نہیں تھا بلکہ ایک اسلامی حکومت کے جو مختلف مراحل ہیں اور اس کے اندر نئے صدر کا انتخاب ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ولی فقیہ جب توثیق کرتے ہیں تو ایک بڑا حسین اور بڑا روحانی قسم کا ماحول تھا جس کے اندر دین اور اسلام کا جو جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ سایہ پوری طرح اس کے اندر موجود تھا، اور وہ جو فضا تھی، وہ جو ماحول تھا، وہ سارا یعنی اس چیز کو ظاہر کر رہا تھا کہ جو حکومت ہے، یہ جو اقتدار ہے، یہ عارضی ہیں، یہ خدا کی امانت ہیں۔ جو گفتگو ہوئی، جو وہاں پہ اس سلسلے میں جو چیزیں منظر عام پہ آئیں یا جو اس سے پیغام گیا، وہ یہی پیغام تھا کہ اقتدار خداوند عالم کی امانت ہے، اور یہ امانت بنیادی طور پہ عوام کی خدمت پہ جو ہے منحصر ہے۔ اور رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اپنے خطاب میں کہ جو اس موقع پہ انہوں نے خطاب فرمایا، اس میں بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ حسین کام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اس کے جو بنیادی اہداف اور مقاصد یہ ہیں کہ جو بھی صدر بنے گا وہ گویا اس مرحلے میں آ کے اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ وہ دین کے لیے اور قرآن کے لیے اور عظمت اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنی یہ ذمہ داری نبھائے گا، اور اس کی روشنی میں پھر عوام کی خدمت کرے گا، عوام کے مسائل حل کرے گا۔ اور یہاں پہ رہبر انقلاب اسلامی نے بڑے واضح الفاظ میں کہ جس کو آپ ایک اس زاویے سے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تک سید ابراہیم رئیسی انقلاب کے خط پہ، انقلاب کے راستے پہ قائم رہیں گے، اور ساتھ انہوں نے دعا بھی کی کہ انشاءاللہ قائم رہیں گے، یہ اس منصب پہ رہیں گے، اور جس دن انہوں نے اس راہ و روش، ان اسلامی تعلیمات یا اس انقلابی روش کو ترک کیا تو وہ گویا اس منصب پہ فائز نہیں رہیں گے۔ یہ ایک بنیادی پیغام تھا دنیا والوں کے لیے، اور وہ جو ایک نئے نظام کو، ایک نیا حکومتی ماڈل جو پیش کیا گیا ہے 1979 کے بعد، ایک اسلامی جمہوری ماڈل پیش کیا گیا ہے، اس کی ایک تعبیر یا اس کا ایک جلوہ تھا کہ جو آج ہم نے اس تقرری کی محفل میں دیکھا۔ اور اس میں یقیناً ایک بات جو بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی جو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں اور وہاں پہ ان کے بڑے نام نہاد دعوے ہیں، لیکن وہاں پہ انتقال اقتدار کے وقت یہ سکون نہیں ہوتا، یہ روحانی ماحول نہیں ہوتا، یہ دوستی اور صمیمانہ فضا نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہ ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کشیدگی ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ باہر مظاہرے چل رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ مخالف اپوزیشن کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ اس چیز کو واضح محسوس کیا، دنیا بھر نے اس کو لائیو پروگرام کی صورت میں دیکھا کہ کس انداز سے سابقہ صدر موجودہ صدر کو جو ہے وہ گویا اپنی ذمہ داریاں اس کو بتا رہے ہیں کہ میں آج تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ اسی انداز سے جیسے ایک امین دوسرے امین تک ایک چیز کو پہنچاتا ہے، نہ کہ ایک قابض کسی دوسرے سے جب اس سے کوئی چیز چھینی جا رہی ہو تو وہ اس کو دی جا رہی ہے، نہیں، انہوں نے بھی اس طرح جیسے ڈاکٹر حسن روحانی جو پہلے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اسی انداز سے اس کو ویلکم کہا، اس تقریب میں جو انہوں نے تقریر کی، جو گفتگو ہوئی، اس میں بھی یہ ساری چیزیں جھلکتی تھیں کہ جتنا پرامن انتقال اقتدار اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر آج ہوا ہے، اس کی مثال آپ کو دنیا کے دوسرے جمہوری نظاموں میں نہیں ملے گی۔ تو اس لحاظ سے آخر میں ہم یہی اس بات پہ عرض کرتے ہیں کہ اس تقریب میں بنیادی طور پہ جو ترجیحات کے عنوان سے بھی گفتگو ہوئی، رہبر انقلاب اسلامی نے جو خطاب فرمایا، انہوں نے بھی آئندہ 4 سال کی حکومت کے لیے کچھ گائیڈ لائنز دیں، اسی طرح خود آیت اللہ رئیسی نے اپنے خطاب میں آئندہ اپنے 4 سال کا ویژن پیش کیا کہ ہم ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کے لیے اور جمہوری انقلابی اس مملکت کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کریں گے۔ تو ایک لحاظ سے یہ آج کی تقریب جو ہے وہ آئندہ 4 سالوں کے لیے ایک جو منصوبہ بندی کی گئی ہے، جو ایک ویژن بیان کیا گیا ہے، جو عوام کو پیغام دیا گیا ہے، وہ آج کی تقریب میں نمایاں طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کا اس بہترین و مدلل گفتگو کا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، نام تھا تو نے یثرب پایا، شہر نبی کا پھر کہلایا، شہر نبی کا پھر کہلایا، آئی محمد محمد کی جو سواری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم کا ہے صدقہ تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ آئے تجھ میں جب سے محمد تیری زمین پر ہر سو بے حد تیری حد رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران لیکن پہلے سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 12 مرداد 23 ذلحجہ اور 3 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے تیئیس ذلحجہ سن 345 ہجری قمری کو عظیم مسلمان دانشور اور مشہور مورخ ابو الحسن مسعودی کا انتقال ہوا مسعودی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی سرزمینوں کی سیاحت اور وہاں کے بارے میں تحقیق میں گزارا انہیں ریاضیات طبیعت جغرافیہ اور فلسفے میں انتہائی مہارت حاصل تھی ان کی اہم کتابوں میں مروج الذہب اور تنبیہ الاشراف کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے تین اگست سن 1342 عیسوی کو مشہور اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس نے ہندوستان کے لیے نئے راستوں کی تلاش کی خاطر اسپین کی بندرگاہ پاولوس سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 33 روز کے سفر کے بعد وہ اور ان کے ہمراہ 120 ملاح اپنے 3 بحری جہازوں کے ساتھ ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ کولمبس اور ان کے ساتھی سمجھ رہے تھے کہ وہ ہندوستان پہنچ گئے ہیں، تاہم یہ ہندوستان نہیں بلکہ بر اعظم امریکہ کا ایک جزیرہ سیلواڈور تھا۔ بر اعظم امریکہ اس وقت تک اہل یورپ کی نگاہوں سے دور تھا اور یورپ والے یہاں آباد قوموں کے وجود سے بالکل بے خبر تھے، لہذا انہوں نے کرسٹوفر کولمبس کے سلواڈور کے ساحل پر اتفاقی آمد کو بر اعظم امریکہ کی دریافت قرار دے کر اس کا سہرا ان کے سر باندھ دیا۔ حالانکہ کرسٹوفر کولمبس کی آمد سے پہلے وہاں مسلمان عرب سیاحوں کی آمد کے آثار اور شواہد موجود تھے، جن میں سے بہت سے آثار خود کرسٹوفر کولمبس اپنے ساتھ اسپین لے کر آئے تھے۔ تین اگست سن 1914 عیسوی کو بحر الکاہل کو بحر اوقیانوس سے ملانے والی نہر کا افتتاح ہوا۔ نہر پاناما کے نام سے موسوم اس نہر کی لمبائی 68 کلومیٹر ہے۔ اس نہر کی تعمیر کا کام فرانسیسی ماہرین نے شروع کیا، تاہم بعد میں اس کام کو امریکی انجینئروں نے آگے بڑھایا اور پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تیئیس ذلحجہ سن 1359 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم دین اور محدث آیت اللہ شیخ عباس قمی کی وفات ہوئی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران بہت مشکلات برداشت کیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں ممتاز علماء سے بھرپور قصب فیض کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ کر تصنیف و تالیف اور دینی امور کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ آیت اللہ عباس قمی نے مختلف علوم میں انتہائی اہم اور بیش بہا کتابیں تحریر کیں۔ کتاب مفاتیح الجنان ان کی ہی تالیف کردہ ہے، جس میں انہوں نے دعائیں اور احادیث جمع کی ہیں۔ تین اگست سن 1960 عیسوی کو افریقی ملک نائجر کو آزادی ملی۔ آزادی کے بعد نائجر کو اقوام متحدہ کا رکن بنا لیا گیا۔ نائجر پر 18ویں صدی عیسوی سے فرانسیسی سامراج کا قبضہ تھا اور 1922 عیسوی میں فرانس نے اس ملک میں اپنے فوجی اڈے قائم کر کے اسے باقاعدہ اپنی نوآبادیات میں شامل کر لیا۔ نائجر کے عوام فرانسیسی سامراج کے قبضے سے ناراض تھے، لہذا انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد شروع کی اور آخر کار اسی دن انہیں آزادی نصیب ہوئی۔ نائجر کا رقبہ 12,67,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک بر اعظم افریقہ کے مغرب میں واقع ہے اور لیبیا، چاڈ، مالی اور بنین اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ تین اگست سن 1978 عیسوی کو پیرس میں غاصب صہیونی حکومت نے ایک دہشت گردانہ کارروائی کر کے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے نمائندے عز الدین قلق کو قتل کر دیا۔ اس واقعے میں ان کا ایک معاون بھی مارا گیا۔ 70 اور 80 کے عشروں کے دوران صہیونی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوسی تنظیم موساد نے پی ایل او کے متعدد رہنماؤں کو قتل کیا تاکہ اس تنظیم کو کمزور کر کے گٹھ جوڑ پر مجبور کر سکے۔ اگرچہ تنظیم آزادی فلسطین نے بالآخر صہیونی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ملت فلسطین ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آج بھی صہیونیوں کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام عید غدیر کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی اور ان کی کابینہ کے ارکان کی رہبر انقلاب اسلامی سے ہونے والی ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب سے متعلق ہے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے غدیر خم کے مقام پر امت اسلامیہ کے ولی اور امام کی حیثیت سے مقرر کیے جانے کا دن، جسے عید غدیر خم یا عید اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ اس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کے پیکر اور پاک ترین اور بہادر و شجاع ترین فرد کو اپنا وصی و ولی معین فرمانے کے ساتھ اپنے بعد امامت کی اہمیت اور حکومت و امت کی رہنمائی کو آشکارا کیا اور غدیر کو ایک عظیم جاویدانی عطا فرمائی۔ عید غدیر خم کے موقع پر صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور ایران کی 12ویں دور کی حکومت کے ارکان نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے الوداعی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے اس بڑی عید یعنی عید غدیر کی مبارکباد پیش کی اور غدیر کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عید غدیر بڑی اہم عید ہے۔ غدیر کا واقعہ ناقابل انکار واقعات میں سے ہے۔ تاریخ میں اس واقعے کی تفصیلات میں بعض مصنفوں اور مورخوں وغیرہ نے کچھ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جن کا جواب بھی دیا جا چکا ہے، لیکن غدیر کے واقعے اور اس واقعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی حیثیت سے متعارف کرائے جانے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ناقابل انکار واقعہ ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، مصنفین اور دانشوروں نے بھی کہا ہے کہ غدیر کا واقعہ مسلم الثبوت ہے۔ مصر کے مشہور مصنف محمد عبد الغنی حسن نے، جنہوں نے علامہ امینی کی کتاب الغدیر پر تقریض لکھی ہے، کہا ہے کہ غدیر کے واقعے میں کسی بھی طرح کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ بنابراین عید غدیر انتہائی اہم امور میں سے ایک ہے۔ عید غدیر اسلام کی ابتدائی صدیوں سے ہی ایک رائج عید رہی ہے۔ اس کے کچھ نمونوں کا ذکر علامہ امینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغدیر میں کیا ہے کہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر یہ واقعہ رونما ہوا اور وہ دن عید غدیر کا دن تھا، یا 18 ذلحجہ کا دن تھا۔ یعنی تاریخ اسلام میں صدر اسلام سے ہی عید غدیر کی حیثیت سے متعدد نمونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فاطمی خلفاء کے دور میں، مصر میں اور دوسری جگہوں پر۔ علامہ امینی نے اس حدیث غدیر کو 110 اصحاب پیغمبر سے نقل کیا ہے، یعنی معتبر اسناد کے ساتھ متعدد روایتیں موجود ہیں جنہیں 110 اصحاب پیغمبر سے نقل کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دلائل بھی ہیں، اور یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے، یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جو لسان صادق ہیں، لسان اللہ ہیں، کئی مواقع پر اپنے مخالفین کے سامنے غدیر کے واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ من جملہ صفین کے واقعے میں انہوں نے اپنے اصحاب کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں واقعے غدیر کی تفصیل بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، وہ اس طرح کھڑے ہوئے وغیرہ، اور پھر کہا، قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ، یا کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، خدا ہمارا ولی ہے، اس نے مجھے تمہارا ولی بنایا ہے، اور جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں مولا ہوں، یہ علی اس کے مولا ہیں۔ یہ بات خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ عموماً وہ انسان جو صرف دنیا فانی پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں، جب ان کو کوئی عہدہ اور مقام ملتا ہے، وہ مہیا ہونے والی سہولتوں پر ہی اپنے دل کو خوش کرتے ہیں، اور اس عہدے پر رہتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، یہ نشست حکومت کے اراکین کے شکریہ کے لیے ہے، چاہے وہ لوگ جو پورے 8 سال عہدے پر رہے، چاہے وہ لوگ جو اس سے کم رہے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس نے بھی خدمت کی نیت سے کوئی کام انجام دیا ہے، عوام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں کام کیا ہے، وہ کام خدا کے نزدیک بھلایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ کام کہیں بھی نہ لکھا گیا ہو۔ ایک کام کے لیے جو زحمت کسی نے اٹھائی ہے، جو پریشانی برداشت کی ہے، کوشش کی ہے، ممکن ہے کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہ ہو اور کہیں پر درج نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، لیکن کرام الکاتبین جانتے ہیں خداوند عالم کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ جس نے بھی خدا کے لیے کام کیا ہے، عوام کی خدمت کے لیے کام کیا ہے، خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، وہ جان لے کہ اس کی کوشش رائے گاں نہیں گئی ہے، اور انشاءاللہ خدا کے نزدیک وہ معجور ہے، اسے اجر ملے گا۔ کسی عہدے پر کام کرنے کے دوران حقیقی ذخیرہ یہی ہے۔ اہل دنیا صدارت، وزارت، مینجمنٹ اور اس طرح کے دوسرے عہدوں کو اپنی دنیا کے لیے کچھ چیزوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے، اپنے لیے کوئی جگہ بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کوئی ٹھکانہ تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کام دنیا میں رائج ہے، دین اسلام اور اسلامی ثقافت میں ایسا نہیں ہے۔ اصلی ذخیرہ آخرت کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایک عبارت ہے جسے میں نے نوٹ کیا ہے، مالک اشتر کے نام جو حکم نامہ ہے اس کی شروعات میں ہی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ حکم نامہ کافی طویل اور تفصیلی ہے۔ اس کے ابتدائی فقروں میں آپ فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں جو یہ مشن دیا ہے، اس میں تم اپنے لیے جو سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ ذخیرہ فراہم کرنا چاہتے ہو، وہ عمل صالح کا ذخیرہ ہونا چاہیے، یعنی اچھے کام کرو، عمل صالح کرو، خدا کے لیے کام کرو، کوشش کرو، اسے ذخیرہ بناؤ۔ جس نے بھی خدا کے لیے کام کیا ہے، چاہے میں اور میرے جیسے افراد اسے جانے یا نہ جانے، چاہے شکریہ ادا کریں، چاہے نہ کریں، جس نے خدا کے لیے کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، وہ ذخیرہ اس کے لیے محفوظ ہے۔ اسلام میں ذمہ داریوں کو دینا اور قبول کرنا سماجی انصاف کے پھیلاؤ اور عوام کی خدمت کے دائرے میں آتا ہے۔ اسلام کی نظر میں عہدے یا ذمہ داری ایک ایسی سنگین امانت ہے جو فرد کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس سے بنحو احسن عہدہ برا ہونا نہایت ضروری اور لازمی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی نظر میں خدمت کا موقع ایک نعمت ہے۔ ایسے بہت سے انسان ہیں جو چاہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں، لیکن ان کے لیے حالات فراہم نہیں ہیں، خاص طور پر ایران کے انقلابی عوام، جنہوں نے بہت زیادہ تلاش و کوشش اور جد و جہد کی ہے اور اپنے انقلاب کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا ہے۔ خدمات کی فراہمی ایک اہم مسئلہ ہے اور قابل قدر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کابینہ کے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایک بڑی نعمت ہے جو خداوند عالم نے عطا کی ہے، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ اس موقع سے خدا کے لیے استفادہ کیجیے اور ہر ممکن توانائی استعمال کیجیے، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں انقلاب کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مجموعی طور پر 12ویں دور کی حکومت کی کارکردگی اور ان کے اقدامات کو مستقبل کے لیے ایک تجربہ قرار دیا اور فرمایا، دوسروں کو آپ کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک تجربے کو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا ہے، یہ وہ بات ہے جسے میں نے آپ سے اور عوام سے گفتگو میں بار بار دہرایا ہے، اس وقت بھی میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں۔ یہ تجربہ مغرب سے بد اعتمادی کا ہے، آئندہ آنے والوں کو اس تجربے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس حکومت میں یہ بات پوری طرح ثابت ہو گئی کہ مغرب پر بھروسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مغرب والے ہماری مدد نہیں کریں گے، بلکہ جہاں بھی انہیں موقع ملے گا وہ ہمیں نشانہ بنائیں گے، اور جہاں وہ وار نہیں کرتے وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ان کے لیے وار کرنے کا امکان ہی نہیں ہوتا، ورنہ جہاں بھی ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے ہم پر وار ضرور کیا ہے۔ یہ بہت اہم تجربہ ہے۔ ملک کے داخلی پروگراموں کی بنیاد قطعی طور پر مغرب کے تعاون پر نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یقینی طور پر وہ پروگرام ناکام ہو جائیں گے۔ آپ نے جہاں کہیں بھی اپنے کاموں کی بنیاد مغرب کے تعاون کے آسرے پر رکھی، وہاں آپ ناکام رہے۔ جہاں آپ نے مغرب پر بھروسہ کیے بغیر خود کوشش کی اور آگے بڑھے تو کامیاب رہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی نظر میں دشمن دشمن ہے اور وہ دشمنی کرتا ہے۔ جہاں بھی آپ نے انہیں نظر انداز کیا، خود آگے بڑھے اور مختلف طریقوں کو استعمال کیا۔ ہزار راستے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہو، نہیں، مختلف راستے موجود ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ اپنی ذاتی اور سماجی زندگی اور محکمہ جاتی امور کے لیے مختلف راہیں تلاش کر لے گا۔ جہاں بھی آپ اس طرح سے آگے بڑھے وہاں آپ نے پیش رفت کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس تناظر میں ویانا مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان حالیہ مذاکرات کے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ حضرات بھی مسائل سے واقف ہی ہیں۔ انہی مذاکرات میں جو حال ہی میں جاری تھے، ہمارے سفارتکاروں نے بڑی محنت کی۔ ہمارے بعض سفارتکار تو اس معاملے میں واقعی بہت اچھی طرح ابھر کر سامنے آئے، لیکن امریکی اپنے معاندانہ موقف پر بری طرح سے ڈٹے رہے اور انہوں نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ وہ کاغذ پر یا اپنے وعدوں پر تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم پابندیاں ہٹا لیں گے، لیکن انہوں نے نہیں ہٹائیں اور نہیں ہٹائیں گے۔ وہ شرط رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پابندیاں ختم ہو جائیں تو ابھی اسی سمجھوتے میں ایک جملہ شامل کر دیجئے جس کا مفہوم یہ ہو کہ ان موضوعات کے بارے میں ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے اور سمجھوتا کریں گے۔ اگر آپ نے یہ جملہ نہیں شامل کیا تو ہم اس وقت ایک دوسرے سے اتفاق رائے نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ ایک بہانہ ہے اگلی مداخلتوں کا۔ خود ایٹمی معاہدے اور ایٹمی معاہدے کی مدت میں توسیع کے بارے میں، مختلف دیگر مسائل کے بارے میں، میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں اور خطے کے بارے میں کہ اگر بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، مثال کے طور پر ملکی سیاست یا پارلیمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے خلاف ورزی کی ہے اس لیے سب ختم، کوئی معاہدہ نہیں۔ اس وقت ان کی روش اور ان کی پالیسی یہ ہے، وہ پوری طرح سے غیر اخلاقی اور خباثت آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں اور انہیں اپنے وعدوں کو توڑنے میں کسی بھی قسم کا آر نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ انہوں نے ایک بار معاہدوں کو توڑا، بغیر کوئی قیمت چکائے خلاف ورزی کی، اور اس وقت بھی جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا، گارنٹی دینی ہوگی کہ آپ خلاف ورزی نہیں کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم گارنٹی نہیں دیں گے۔ اسے وہ ہمارے دوستوں، ہمارے سفارتکاروں سے کھل کر کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم اس طرح کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ تجربہ ہے، یہ اگلے حکومتی عہدیداروں اور سیاسی میدان میں سرگرم لوگوں کے لیے تجربہ ہے، اسے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم تجربہ ہے جسے ہم نے اس حکومت میں اور ہمیشہ حاصل کیا ہے، البتہ اس حکومت میں یہ تجربہ زیادہ ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ خداوند عالم مدد کرے گا۔ وقت ختم ہو گیا لیکن باتیں باقی ہیں، کہنے کے لیے باتیں زیادہ ہیں لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمارے مقررہ وقت سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم تمام دوستوں اور بھائیوں کی مدد کرے گا کہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں اپنی دینی اور انقلابی ذمہ داریوں پر عمل کریں، اور جہاں کہیں بھی رہیں حقیقی معنوں میں انقلابی بنے رہیں، اور انشاءاللہ انقلاب کے اہداف کی سمت پیش رفت کے لیے کام کرتے رہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامی نبی آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان کے ادارے سے۔ ادارے کا عنوان ہے یہ گرین لائٹ ریڈ ہو جائے گی اگر۔ جمعرات 29 جولائی کو مرسر اسٹریٹ نامی اسرائیلی آئل ٹینکر بحر عمان میں ڈرون حملوں کا نشانہ بنا، جس کے نتیجے میں ایک برطانوی اور ایک رومانوی کارکن ہلاک ہو گئے۔ جب مرسر اسٹریٹ جہاز پر حملہ ہوا تو کوئی بھی ثبوت پیش کیے بغیر اور صرف میڈیا کے ہنگامہ آرائی کے بلبوتے پر ایران کو مجرم قرار دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے چینل 11 نے صہیونیوں کو ایران کے خلاف کارروائی کی امریکی اور برطانوی گرین لائٹ کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور برطانوی حکومت نے بھی صہیونیوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ صہیونیوں نے کھل کر ایرانی جہازوں پر حملے کی بات کی ہے، لیکن انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ جوابی کارروائی کے عالمی حق کے پیش نظر اگر بچوں کی قاتل، جعلی اور غاصب ہیون حکومت نے ذرا برابر حماقت کی تو نہ صرف ایران اپنے ساکھ سے دستبردار نہیں ہوگا بلکہ اس کا خیر مقدم بھی کرے گا۔ صہیونی حکومت کی حماقت کی صورت میں ایران کا جواب سنگین اور پشیمان کرنے والا ہوگا، اور صہیونیوں کے حامی بھی اس جرم میں شریک سمجھے جائیں گے اور علاقے میں ان کے مفادات بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ انہیں بخوبی علم ہے کہ پوری صہیونی سرزمین ایرانی میزائلوں کی زد میں، امریکی ففتھ فلیٹ بھی محض ایران سے 240 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور برطانوی مفادات ایران کے لیے آسان شکار ثابت ہوں گے۔ روزنامہ الاخبار نے خبر لگائی ہے کس طرح بن زائد نے بن سلمان کی جاسوسی کی۔ پہلی بار اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے جاسوسی کا پردہ جولین آسنس نے فاش کیا اور بہت سے دستاویز بھی پیش کیے، جس سے پتہ چلا کہ امریکی حکام کس طرح سے دنیا بھر کے سیاستدانوں، کارکنوں اور صحافیوں پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پیگاسس سافٹ ویئر کا معاملہ سامنے آنے کے بعد جاسوسی کی نئی طرز کا نئے پہلو اور روز بروز ایک نئی چیز سامنے آئی، اور معلوم ہوا کہ عرب بادشاہتوں نے اس کا بھرپور استعمال بھی کیا، نہ صرف مخالفوں، صحافیوں اور سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف بلکہ قریبی دوستوں کی جاسوسی بھی کی گئی۔ پیگاسس جاسوسی معاملے میں فاش ہونے والے ٹیلی فون نمبروں سے معلوم ہوا ہے کہ امارات کے ولی عہد بن زائد نے اپنے بظاہر قریبی اتحادی بن سلمان کو بھی محروم نہیں رکھا۔ ان کی مکمل معلومات، رجحانات، افکار اور آداب کا پتہ لگانے کے لیے سعودی ولی عہد کے مشیر اول یاسر رمین اور بن سلمان کی واٹس اپ گفتگو پر مدتوں سے نظر رکھی گئی، اہم معلومات حاصل کی گئیں۔ یہ کام اگست 2015 سے جنوری 2016 تک کیا گیا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالم اسلام مل کر کام کرے، صدر عرب پارلیمنٹ سے عارف الوی کی ملاقات۔ عرب پارلیمنٹ کے صدر عادل بن عبد الرحمان العصومی نے کہا ہے کہ پاکستان نے امت مسلمہ کے مقاصد کے حصول میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی ممالک کو درپیش چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالم اسلام کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پیر کو صدر مملک ڈاکٹر عارف علوی اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے الگ الگ ملاقات کی اور سینٹ میوزیم کا دورہ بھی کیا۔ صدر عارف علوی نے عادل بن عبد الرحمان العصومی سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی ممالک کو دہشت گردی اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن پر قریبی تعاون کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسلاموفوبیا کے بارے میں دنیا کے تصورات تبدیل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دریاسنا عرب پارلیمنٹ کے صدر عادل بن عبد الرحمان العصومی کی سربراہی میں وفد نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے بھی ملاقات کی۔ وفد سے ملاقات میں چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان کے لیے عرب پارلیمنٹ عرب ممالک کا مشترکہ پلیٹ فارم ہونے کے باعث اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان عرب پارلیمنٹ میں مبصر کی حیثیت سے شمولیت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کے جائز حقوق کی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا اور کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے روزنامہ سیاست نے خبر لگائی ہے مودی حکومت علامتی پارلیمان آج اپوزیشن میٹنگ۔ مودی حکومت کی جانب سے اپوزیشن قائدین اور دیگر شخصیتوں کی اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے مبینہ جاسوسی کے بشمول مختلف مسائل پر پارلیمنٹ کے جاری مانسون سیشن میں مسلسل تعطل اور لگاتار خلل اندازی کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کی 14 پارٹیوں نے کل صبح ایک میٹنگ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں یہ فیصلہ متوقع ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر علامتی پارلیمان منعقد کی جائے گی۔ تقریباً 9:30 بجے ناشتے پر اجلاس کانسٹیٹیوشن کلب دہلی میں طے کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک یورپی نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، دین اسلام کی بے حد خوبیاں اور اس میں پائی جانے والی کشش، نیز عقل و فطرت انسانی سے اس کی ہم آہنگی دین اسلام کے روز افزو فروغ کا سبب بنی ہے۔ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے مقصد سے مسلمانوں کی اسلامی تبلیغ نے بھی اس عمل کو جلا بخشی ہے، لیکن افسوس کہ اس راہ میں مشکلات بھی موجود ہیں، جن میں بعض مشکلات اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی طرف سے کھڑی کی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے ایسے بھی کام کیے جاتے ہیں جو اس عظیم دین کی خوبیوں اور حقائق کی طرف سے نو مسلموں کے بے خبر رہنے اور پھر سرد مہری کا سبب بنتے ہیں۔ وہابیت ایک گمراہ اور متعصب فرقہ ہے جس کو آل سعود کی وسیع مالی مدد اور مغربی حکومتوں کی حمایت حاصل ہے۔ یہ فرقہ حقیقت اسلام کے متلاشی افراد کو اپنے تشدد آمیز اور فرسودہ عقائد کے ذریعے اپنے دام میں پھانس لیتا ہے۔ محترمہ مارین ان افراد میں شامل ہیں جو وہابیوں کی غیر منطقی روش کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن محترمہ مارین وہابیوں کی سخت گیر تعلیمات سے اتنی تنگ آ گئی کہ دین اسلام چھوڑنے تک کے لیے سوچنے لگی۔ محترمہ مارین ایک غیر عیسائی اور بے دین گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن پھر بھی اپنی دادی کے اثرات کی وجہ سے کچھ مذہبی تھی۔ تاہم خدا پر ایمان نہ رکھنا انسان کی خدا پسند فطرت سے انکار، اور جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کے پاس سختیوں اور مشکلات کے وقت کوئی بھروسہ مند آسرا نہیں ہوتا، اور وہ اپنی زندگی میں کوئی معینہ ہدف کے خواہاں نہیں ہوتے۔ لیکن محترمہ مارین اپنی فطرت کی بنیاد پر بچپن سے ہی یہ سوچتی تھی کہ ایک پروردگار ضرور موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر والوں کے برخلاف خدا پر میرا ایمان تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ انسان سے بالا تر ایک طاقت ضرور موجود ہے۔ مثلا جب کوئی پریشانی مجھے لاحق ہوتی تو میں اپنے ہاتھوں کو دباتی اور دعا کرتی تھی۔ میرے خیال میں جو چیز مجھے خدا کو تلاش کرنے کی طرف ہدایت کرتی تھی یہی احساس تھا کہ ایک چیز ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر آپ اپنے اطراف میں نگاہ ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ میں نے صرف محسوس کیا اور اس احساس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ احساس صرف میرے اندر ہے۔ اس طرح مارین کو، جو ایک عیسائی معاشرے میں رہتی تھی، خدا کی تلاش میں عیسائی مذہب کی طرف راغب ہوئیں اور مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی گرجا گھر جانا شروع کر دیا۔ وہ ہفتے میں 3 بار گرجا گھر جاتی تھی۔ البتہ مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر ان کے بے دین والدین نے شدید احتجاج کیا، لیکن مارین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عیسائیت میں تعریف کیے گئے خدا کے بارے میں ان کو اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل سکتا۔ مارین اپنا گرجا گھر چھوڑ کر کیتھولک گرجا گھر بھی گئیں اپنے سوالات کے سلسلے میں، لیکن وہاں بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ محترمہ مارین کو ایک ایسے خدا کی تلاش تھی جو مکمل اور یکتا ہو، عیسائیوں کی طرح نہیں جو ایک دوسرے کے محتاج 3 خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں لکھتی ہیں کہ میں نے یہ کبھی قبول نہیں کیا کہ عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا اگر خدا ہے تو اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو واحد و یکتا ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوئیں، جس کو وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ اسلام سے اپنی سابقہ ناپسندیدگی کی وجہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے میں اسلام سے متنفر ہو گئی تھی۔ ذرائع ابلاغ میں صرف اسلام کی برائی کی جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر یہ اسلام ہے تو پھر میں اس دین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میرے لیے یہ کام بہت سخت اور مشکل تھا کہ میں ایسے دین کے بارے میں تحقیق کروں جو مجھے بری چیزوں کی یاد دلاتا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جس خدا واحد کی مارن کو تلاش تھی وہ صرف اسلام میں ہی مل سکتا تھا۔ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے جب اسلام کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس میں خدا واحد کا ذکر ہے، یعنی وہ چیز ہے جس کی مجھے تلاش تھی اور یہی میرا عقیدہ بھی تھا۔ ایسی حالت میں میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتی تھی اور مسلمان ہونا چاہتی تھی، لیکن ابھی اس کے لیے پوری آمادگی نہیں تھی۔ محترمہ مارن، خدا واحد جس کا کوئی شریک نہیں، بے عیب اور تمام کائنات کے خالق، خدا پر عقیدہ ہونے کی وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہوئی۔ اگرچہ یہ مسئلہ بہت اہم تھا، لیکن اسلام کی تمام تعلیمات اور احکامات کے بارے میں تحقیق کرنا ان کے لیے ضروری تھا تاکہ دین اسلام کو شوق و ذوق سے اور پوری آگاہی کے ساتھ قبول کریں، جبکہ ابھی وہ ابتدائی مرحلے میں تھی۔ سامعین، جب اسلام کے بارے میں مارن نے مثبت سوچنا شروع کیا تو کچھ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی، اور اسلام کے بارے میں مزید معلومات کی خاطر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مسجد اور دیگر اسلامی مذہبی مقامات پر جانے لگیں۔ تاہم ان کی سہیلیاں ان کو مسلمان بنانا چاہتی تھیں، جبکہ ابھی مارن کو مزید تحقیقات کی ضرورت تھی۔ اس بارے میں مارن کہتی ہیں، میری سہیلیاں مجھے ایک خاتون کے پاس لے گئی اور اس خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، شاید آئندہ کسی دن۔ میرا کہنا یہ تھا کہ جو کام میں اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن وہ سب مجھ سے یہی کہتی رہتی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ بلا شک و شبہ اسلام مکمل ترین اور سب سے برتر دین ہے، لیکن اسلام کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح مسلمان ہونا ظاہری اور حقیقی ایمان سے عاری ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کے شروع میں ارشاد ہوتا ہے، دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ جو افراد مارن کو مسلمان ہونے پر مجبور کرتے تھے، وہ صحیح کام کو غلط طریقے سے اور اپنے تشہیراتی اہداف کے لیے کر رہے تھے۔ اگر مارن مسلمان ہونا بھی چاہتی تھیں تو بھی ان کو یہ حق حاصل تھا کہ ان کو کب اور کیسے مسلمان ہونا ہے اور کب اس کا اعلان کرنا ہے، اس کا فیصلہ وہ خود ہی کریں۔ لیکن جو لوگ، جن کا بعد میں پتہ چلا کہ وہابی تھے، انہوں نے محترمہ مارن کو تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ محترمہ مارن ان لوگوں کی طرف سے پڑھنے والے دباؤ کے بارے میں کہتی ہیں، وہ کہتے تھے کہ دیگر افراد کے لیے میں نمونہ عمل بنوں، دوسروں کو بتاؤں کہ اسلام اچھا دین ہے۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میرے مسلمان ہونے کی خبر میرے قریبی افراد کو ہو، یہ میرا فیصلہ ہے اور میرے دوست احباب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، اگر مسلمان ہونا چاہتی ہو تو دوسروں کو بتاؤ۔ مجھے پتا تھا کہ جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ سامعین، محترمہ مارن کے مسلمان ہونے کا طریقہ بھی عجیب اور افسوسناک ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک مذہبی اجتماع میں پیش کی اطلاع کے بغیر اچانک محترمہ مارن سے کہا جاتا ہے کہ وہ سب کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کریں۔ پروگرام کے منتظمین کے دباؤ سے وہ پریشان تھی، کیونکہ وہ اس کام کے لیے ابھی آمادہ نہیں تھی اور اعلان کے لیے ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ محترمہ مارن اس بارے میں کہتی ہیں، ایک مقرر اٹھا اور کہا، ہمارے درمیان ہماری ایک بہن بھی ہیں جو مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ میں نے پہلے تو سوچا شاید کسی اور کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن مقرر نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیگر خواہران ان کو لے کر آئیں۔ واقعا مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، گویا یہ کام مجھے اپنی سعادت کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کی خوشی کے لیے کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے نو مسلموں میں مزید ایک نو مسلم کا اضافہ کر لیں۔ محترمہ معارن کی بات صحیح ہے، سعودی حکومت کی وسیع مالی مدد سے وہابی گروہ بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی نورانی تعلیمات سے روشناس کرائیں، پروپیگنڈا کر کے جلدی سے ان کو وہابی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، جبکہ یہ منحرف اور متحجر مذہب نو مسلموں کی گمراہی اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ سامعین، جو لوگ وہابی اور تکفیری گروہوں کے زیر اثر مسلمان ہوتے ہیں، وہ ایک عرصے کے بعد ان گروہوں کی غیر منطقی، متعصبانہ اور خشک تعلیمات کی وجہ سے اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں، یا پھر متحجرانہ افکار و نظریات کے حامل اور تشدد پسند بن جاتے ہیں، جن میں سے بعض افراد دہشت گرد بھی بن جاتے ہیں۔ شام، عراق، افغانستان اور یمن کی خانہ جنگیوں میں جن مغربی دہشت گردوں نے حصہ لیا ہے، وہ انہی گمراہ کن اور غیر اسلامی افکار و نظریات کا نتیجہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ ان افراد کو مسلمان بتاتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔